مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله العلي العظيم۔ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ سلسلہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے، اور عنوان جس طرح کہ آپ کی گوش گزار کیا، کربلا اور تصور حیات، دو مجالس میں آپ کی خدمت میں حیات کے معنی کو ذکر کیا، اور خداوند عالم سے شاکر ہوں، پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ اس قدر سنگین بحث کے باوجود الحمدللہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا، کیونکہ بہت سارے ایسے علمی مضامین کہ جن کے اوپر ہماری زندگیوں کا تعین ہونا ہوتا ہے، اگر وہ اس منبر سے بیان نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ کسی اور کا واسطہ انسان کے دلوں میں ایسے مضامین کو جگہ دے سکتا ہے۔ امام حسین کا واسطہ ہے، امام حسین کا منبر ہے، امام حسین کا ذکر ہے، کربلا والوں کا ذکر ہے، اور حیات ایک ایسا موضوع ہے، حیات ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کی کوئی تعریف نہیں کر سکا آج تک۔ ہم نے بھی آپ کی خدمت میں حیات کی تعریف نہیں کی ہے، حیات کے آثار کو بیان کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حیات کی کوئی تعریف کر دے، جس طرح سے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس طرح سے روشنی ہے، کوئی روشنی کی تعریف کیسے کرے گا، کوئی نور کی تعریف کیسے کرے گا، شرح لفظی کر سکتا ہے لیکن تعریف نہیں کر سکتا، یعنی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ بعض ایسے مفاہیم ہیں کہ جن کی تعریف نہیں کی جاتی، اس کو درک کرنا پڑتا ہے، جو جو اس کو درک کرتا چلا جاتا ہے مثل حبیب، اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ جنت کا لالچ نہیں رہتا، صرف حسین کی زیارت چاہتا ہے۔ بعض ایسے مفاہیم ہیں کہ جن کے صرف آثار کو بیان کیا جاتا ہے، تعریف نہیں کی جاتی۔ ان مفاہیم میں سے ہمارے پاس خود مفہوم حیات ہے، زندگی ہے۔ جب انسان کو موت آئے گی، چونکہ حیات کے مقابلے میں موت ہے، جب انسان کو موت آئے گی تو خداوند عالم نے جو ایک سلسلہ ہے، جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کو تلقین کی جاتی ہے، اس کے دونوں شانوں کو ہلایا جاتا ہے، اور شانوں کو ہلانے کے بعد کہا جاتا ہے اسمع افہم، دیکھو سنو اور سمجھو۔ کیا سنو اور سمجھو؟ کہ جب تمہارے پاس منکر اور نکیر آئیں گے اور تم سے چند سوال کریں گے تو دیکھو تم نے یہ جواب دینا ہے۔ آپ غور کریے کہ جب وہ سوالوں کو ذکر کیا جاتا ہے تو سوال اتنے سادہ ہیں، یعنی آپ اس کے شانوں کو ہلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو جب تمہارے پاس منکر اور نکیر آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے کہ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے، تو اگر انسان نے ایسی حیات گزاری ہوگی کہ جو رب حسین کو جانتے ہوئے ہو، تو وہاں پر اس کے لیے جواب دینا آسان۔ اب غور کریے کہ یہ ایسا سوال ہے جو ہر ذی روح سے ہونا ہے، یعنی ہر ذی روح، یعنی ہر ذی شعور، ہر انسان سے ہونا ہے۔ اس کے لیے قید نہیں ہے کہ اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، اس کا شیعہ اثنا عشری ہونا شرط ہے، نہیں۔ ہر ایک سے منکر اور نکیر نے آ کر سوال کرنا ہے، من ربو کا تمہارا رب کون ہے، کتنا سادہ سا سوال ہے اگر انسان سننے میں دیکھے تو، ایک سادہ سا سوال ہے لیکن اس کے باوجود اس وقت جواب دینا کتنا مشکل کہ اس کے شانوں کو ہلا کے بھی کہا جائے کہ دیکھو جب تمہارے پاس منکر اور نکیر آئے تو کہہ دینا اللہ ربی، دیکھو کوئی اور رب نہیں ہے، اللہ رب ہے. یہ تبھی ہوگا کہ جب انسان نے اپنی حیات کا تعین فرش اعضاء پر بیٹھ کے کیا ہو. توجہ ہے آپ لوگوں کو، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد پر. جب انسان نے اس حیات کا تعین، جب اس نے یہ جانا ہو کہ میرا رب کون ہے اور رب کے بارے میں بتانے والا بھی وہی ہو کہ جس کو رب نے حیات دے کر بلکہ محیی بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے، بھائی تبھی ممکن ہو سکتا ہے. دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے؟ ساری زندگی انسان دم بھرتا رہتا ہے دین کا، لیکن جب دوبارہ سے وہاں پر منکر اور نکیر سوال کریں گے تو کتنا مشکل ہوگا جواب دینا کہ باقاعدہ اس کے شانوں کو ہلا کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جیسے ہی آ کر پوچھے کہ ما دینک، تو کہہ دینا کہ الاسلام و دینی، کہ دین میرا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اسلام ہے. اگر دیکھا جائے تو آسان آسان سوال ساری زندگی جس قبلہ کی طرف منہ کر کے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا رہتا ہے، وہیں پر منکر نکیر نے آ کے سوال کیا ما قبلہ، تو تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ دیکھو کہہ دینا الکعبہ تو قبلہ چی، کہ کوئی اور میرا قبلہ نہیں ہے، وہی قبلہ ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے حسین نے سجدہ کیا، میرا کوئی اور قبلہ نہیں ہے. من امامک، تمہارا امام کون سا ہے؟ کتنے سادے سوال ہیں، لیکن مسئلہ کہاں پر ہے کہ ہم نے ان تمام سوالوں کے جوابات کو مجہولات میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم لوگ خدا بند عالم تک معلومات کے ذریعے پہنچنا شروع کر دیں تو یہی جواب آسان، یہی جواب آسان ہو جائیں گے. کس طرح سے؟ جبکہ معلوم ہے، ایک دفعہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے سب کو بلایا، ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد کو بلایا اور آ کر کہا کہ دیکھو ایک ایک کر کے میرے سامنے آ کر بیٹھتے چلے جاؤ، میری دو انگلیوں کے اندر نگاہ کرو، میں تم لوگوں کو تمہاری جنت کے اندر مقامات سے آگاہ کروں گا. میں ان دو انگلیوں کے اندر، تم دیکھو جنت میں جو تمہارا مقام ہے اس کو دیکھتے چلے جاؤ. ایک ایک کر کے صحابی، ایک ایک کر کے مددگار امام حسین علیہ السلام کے آتے چلے گئے، یہاں تک کہ حبیب نے مظاہر جب تشریف لائے ہیں، امام حسین نے کہا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان جنت میں اپنا مقام دیکھ لو. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حبیب تو ان دو انگلیوں کے بجائے حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کہا حبیب جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ رہے. حبیب کہتے ہیں کہ مولا جب تک آپ سامنے ہیں جنت کی تمنا کس کو ہے؟ یہ کس طرح کی حیات ہے؟ یہ کس طرح کی زندگی ہے؟ کس طرح سے معلومات کے ذریعے سے خداوند عالم تک پہنچنا ہے کہ کوئی بھی سوال ابھی اس کا جواب دینا مشکل نہیں رہ جاتا، چاہے سوال کرنے والا حسین ہی کیوں نہ ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، تو جواب دینا کتنا آسان ہو جاتا ہے. پس ضروری ہے کہ انسان اس حیات کو سمجھے، اس فرش اعضاء سے اپنی زندگی کا تعین کرے، اپنی زندگی کی سمت کو درست کرے، اس طرح کی ڈائریکشن بنائے کہ ہاں جب اس دنیا سے جا بھی رہا ہو تو خداوند عالم کی صدا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ دیکھو میرے بندوں میں آ جاؤ، کہیں اور نہیں، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اس فرش اعضاء سے انسان اپنی حیات کا تعین کرے، ان تمام سوالوں کے جوابات اس فرش اعضاء سے لے کر جائے. سنگین ضرور ہے، لیکن حضرت زہرا کا صدقہ دے کے، واسطہ دے کے جب اس کو بیان کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی خداوند عالم اس کو آسان بھی کرتا. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حیات ہم لوگوں نے جو سمجھی وہ کوئی اور ہے، وہ جو خدا دینا چاہتا ہے وہ اور ہے. انسان جب بھی کسی چیز کو درک کرتا ہے تو اس کے چند مرحلے ہیں، توجہ ہے آپ لوگوں کی، اس کے چند مرحلے ہیں. جب بھی انسان کسی بھی مفہوم کو، کسی بھی کانسیپٹ کو درک کرتا ہے تو اس کے چند مرتبے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ کون سا ہے؟ کہ جہاں پر انسان حواس کے ذریعے سے درک کرنے لگتا ہے، حواس کے ذریعے سے دیکھنے لگتا ہے، حواس کے ذریعے سے سننے لگتا ہے، حواس کے ذریعے سے چکھنے لگتا ہے، حواس کے ذریعے سے درک کرتا ہے کہ یہ چیز کتنی سخت ہے، کتنی نرم ہے. مفہوم حیات کو جس جس نے بھی اپنے حواس سے درک کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے سوائے اس دنیا کے کسی اور شے کو نہیں دیکھا. کربلا میں مفہوم حیات کو جس نے بھی حواس سے درک کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے سوائے اس میں موت کے کسی اور شے کو نہیں دیکھا. لیکن اسی مفہوم حیات کو، توجہ سے جملہ سنیے گا، ضائع مت کریے گا، لیکن اسی مفہوم حیات کو جس جس نے بھی اپنی حواس سے بلند ہو کر سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس نے اسی کے اندر زندگی پائی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خداوند عالم قرآن میں کہتے ہیں، دیکھو گمان مت کرنا کہ جو خداوند عالم کی راہ میں مار دیے جائیں کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے نزدیک حسینی رزق پا رہے ہیں، اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. بس جس نے بھی حیات کو اس حواس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، مشکل میں پڑ گیا. جس نے بھی حیات کو اپنے ان حواس خمسہ کے ذریعے سے درک کرنے کی کوشش کی ہے، مشکل میں پڑ گیا، پریشان ہو گیا. جبکہ خداوند عالم کہتا ہے کہ وما الحیات الدنیا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، کہ یہ جو دنیا کی حیات ہے کہ جس کو تمہاری حواس درک کر رہے ہیں، یہ سوائے لہو و لعب کے کچھ نہیں ہے، یہ سوائے اس کے کہ یہ کھیل تماشا ہے کچھ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور وہ جو دار آخرت ہے، لَحْيَ الْحَيَوَانِ، وہ ہے اصل میں حیات، وہ اصل میں حیات ہے کہ جو پروردگار آپ کو دینا چاہتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس چیز کو سمجھ جائیں، اگر وہ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ وہ جو دار آخرت ہے وہی بقا ہے، وہی حیات ہے، تو کبھی بھی اس دنیا کی لہو و لعب میں اپنے مدرکات کے ذریعے سے اسی حیات دنیا پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ آ کر حسین سے یہ پوچھیں گے کہ مولا آپ راضی ہیں یا نہیں، مولا میرے اس فعل سے آپ راضی ہوئے یا نہیں، مولا یہ جو میں نے عمل آپ کے لیے انجام دیا اس سے آپ راضی ہوئے یا نہیں. بشر حضرمی، امام علیہ السلام کے صحابی، جب شب عاشور ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے کہ بشر کہاں پر ہیں، بشر کہاں پر ہیں، تو کہا کہ کیا معاملہ ہے، کہا کہ ان کے بیٹے کو پکڑ لیا گیا، اس کے رئے کی سرد سے اس کو زندانی کر دیا گیا، اس کو بلاؤ، اس کی زوجہ کوفہ کے اندر بہت زیادہ پریشان ہے. امام حسین علیہ السلام کو معلوم نہ پڑے، بشر اس کے پاس گئے، دیکھو کوئی مولا کو نہ بتائے، کوئی میرے آقا کو نہ بتائے. جب بشر اس کے پاس گئے، کہا کیا ماجرا ہے، کہا اس طرح سے ماجرا، تمہارے بیٹے کو اٹھا لیا گیا رئے کی سرحد سے، ابھی تمہاری زوجہ بہت پریشان ہے اور تمہیں پکار رہی ہے، بلا رہی ہے، کیا اور اپنے بیٹے کی رہائی کا بندوبست کرو. کہا آہستہ بولو، میرے مولا کو پتا نہ چل جائے. لیکن کس طرح سے امام حسین کو معلوم نہ ہو کہ ان کا چاہنے والا پریشان ہے، کس طرح سے معلوم نہ ہو کہ ان کا چاہنے والا منتظر ہے ان کی مدد کا. امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے، کہا بشر کیا معاملہ ہے، کہا مولا کچھ نہیں ہے. کہا بشر مجھے معلوم ہے تمہارا بیٹا زندان میں ہے، جاؤ میں تمہیں تمہارے اوپر سے بیعت کو ہٹاتا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ. بشر کا جملہ سنیے، کہتے ہیں اکلتنی الصباح حیل ان ترکتک یا حسین، مجھے اس بیابان کے درندے زندہ کھا جائیں اے حسین، اگر اس دنیا کی خاطر آپ کو چھوڑ کے جاؤں، اس دنیا کی خاطر آپ کو چھوڑ کے جاؤں، مولا اس بیابان کے درندے مجھے زندہ کھا جائیں. ان ترکتک یا حسین، اے مولا اگر میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں. حضرت مسلم بن عقیل کے جب بھائی آئے کربلا میں، جب موجود تھے، امام حسین ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو تم لوگوں کے لیے کافی ہے کہ تم لوگوں نے پہلے قربانی دے دی ہے، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، تمہاری طرف سے قربانی ادا کر دی گئی. اے عقیل کے بچوں، اے عقیل کے بیٹو، چچا ہیں، اے عقیل کے بیٹو، اے میرے چچا زاد، سارے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، تم لوگوں کے لیے کافی ہے کہ مسلم نے شہادت دے دی. آگے سے کہتے ہیں مولا اس دنیا میں تو رہ لیں گے، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ مولا ہم کیا کہیں گے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ یہ حیات دنیا جس نے بھی اس کو حواس کے ذریعے سے درک کرنے کی کوشش کی وہ پریشان رہا، جس نے بھی حواس کے ذریعے سے حیات کو، مفہوم حیات کو درک کرنے کی کوشش کی وہ پریشان رہا۔ ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کو حسین کی نگاہ سے دیکھے کہ جیسے جیسے کوئی اپنا شہید ہوتا چلا جاتا تھا ویسے ویسے مولا کے چہرے کی نورانیت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ کوئی اس حیات کو جناب ثانیہ زہرا کی نگاہ سے دیکھے کہ جب پوچھا گیا کیف رأیتی سن اللہ بأخیک الحسین، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کے ساتھ انجام دیا اس کو آپ نے کیسا دیکھا ہے، تو کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے پروردگار میں سوائے حسن و زیبائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کہا یہ کیسی خاتون ہے حسن و زیبائی؟ کہا کہ تمہارے لیے شکاوت، ہمارے لیے خدا نے شہادت کا انتخاب کیا۔ اگر ایک انسان اس حیات کو، مفہوم حیات کو اپنے مدرکات کے ذریعے سے دیکھنا شروع کرے، اپنے حواس کے ذریعے سے دیکھنا شروع کرے، تو سوائے پریشانی کے، سوائے نقصان کے، اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیے گی۔ لیکن اگر یہی انسان امام حسین کی نگاہ سے، کربلا کی نگاہ سے اس حیات کو دیکھنا شروع کرے، نہ صرف یہ کہ اس کو اس دنیا میں سکون ملے گا بلکہ شہادت کے بعد بھی، موت کے بعد بھی خداوند عالم ایسا سرور عطا کرے گا کہ قبر میں ڈالتے ہی جہاں پر شفاعت حسین نصیب ہو جائے، جہاں پر مولا کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ بس پتا یہ چلا کہ ہم لوگوں کو اپنی حواس کے ذریعے سے اس حیات کے مفہوم کو نہیں سمجھنا، اس طرح سے سمجھنا ہے کہ جس طرح سے کربلا والوں نے سمجھا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، درود پڑے محمد والے محمد پر۔ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بتایا کہ ہمارے پاس جو اعلیٰ ترین مرتبہ کی حیات ہے وہ خداوند عالم کے پاس، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس پہ بھروسہ کرو کہ جو زندہ ہے اور جس کے اوپر موت نہیں آنی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، سورہ بقرہ کی آیت، آیت الکرسی کی آیت، کہ اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ ایک ایسا پروردگار ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں ہے۔ ہو الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے۔ اسی طرح سے مختلف اور آیات کے اندر پروردگار نے اپنی حیات کی بات کی۔ کل ایک آپ کے خدمت میں مفہوم عرض کیا کہ جب پروردگار کسی کو بھی حیات عطا کرتا ہے تو بلکہ جتنی مخلوق ہے خداوند عالم نے سب کو حیات کے ساتھ خلق کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے بعض ذوات کو ایسی حیات کے ساتھ خلق کیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ، بلکہ ان سے متعلق بھی جتنی چیزیں ہوتی چلی گئیں خداوند عالم ان کے اندر بھی اعلیٰ مرتبے کی حیات ڈالتا چلا گیا۔ توجہ کیا آپ نے جملے کی طرف؟ یعنی خداوند عالم نے بعض ایسی ذوات کو ایسی حیات کے ساتھ خلق کیا ہے کہ اس حی کے ساتھ جو بھی منسلک ہوتا چلا گیا خدا اس کی بھی زندگی بڑھاتا چلا گیا، اس کے بھی مرتبے کو بڑھاتا چلا گیا۔ اس کی مثال اگر آپ کی خدمت میں رسول، فطرس کی، فطرس وہ فرشتہ کہ جس کے تکبر کی وجہ سے خداوند عالم نے پر کاٹ دیے۔ جب امام حسین علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں تو جب فرشتے آ رہے تھے رسول خدا کو مبارکباد دینے کے لیے تو دیکھا کہ فطرس ایک جگہ پہ پڑا ہے۔ فطرت سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ رسول خدا کے گھر میں خوشی آئی ہے، حضرت زہرا کے گھر میں خوشی ہے، تو وہاں پر ہم لوگ خداوند عالم کی طرف سے مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ فطرت نے کہا کہ اگر ہو سکے تو خداوند عالم سے اجازت لو اور مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ جب وہاں پر ساتھ لے چلے، فطرت رسول خدا کے گھر میں تشریف لائے، وہاں پر رسول خدا سے کہا کہ مولا، اے رسول خدا، آپ کے گھر میں خوشی ہے، آپ پروردگار سے کہیے کہ میری استغفار کو قبول کریں، میرے تکبر کی وجہ سے جو خدا نے میرے پر مجھ سے چھین لیے ہیں خداوند عالم وہ مجھے واپس کر دے۔ کہا کہ اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں، صرف گہوارے حسین سے خود کو جا کے مس کر لو، صرف گہوارے حسین سے مس کرو۔ فطرت آگے بڑھے، جا کر گہوارے حسین سے جیسے ہی مس کیا، پروردگار نے پہلے سے بہتر پر عطا کیے۔ اب جب پرواز کی ہے، اب تکبر نہیں کرتے، جملہ کہتے ہیں میں وہ ہوں انا عتیق الحسین، کے جس کو حسین نے آزاد کیا ہے۔ یعنی جتنے بھی اس سے متعلق ہوتا چلا جائے گا، جتنی چیزوں سے متعلق ہوتی چلی جاتی ہیں خداوند عالم اس میں بھی ایک ایسے مرتبے کی حیات رکھنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ فعال ہوتا ہے. فعال دراک ان حیات کا ہم لوگوں نے یہی معنی کیا نا, ہم لوگوں نے کہا آثار حیات کیا ہیں, کہ وہ فعال ہوتا ہے اور دراک ہوتا ہے, گہوارہ محسوس بھی کر رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے. گہوارہ نے محسوس بھی کیا کہ کوئی ایک ایسا آیا ہے کہ جو خداوند عالم سے استغفار کا خواہاں ہے. گہوارہ نے محسوس کیا کہ کوئی ایسا آیا ہے جو خداوند عالم سے طلب مغفرت کر رہا ہے. ابھی فعال کس طرح سے ہے؟ چونکہ نسبت مولا سے ہے اس طرح سے فعال ہونا شروع ہوا کہ نہ صرف یہ کہ خداوند عالم نے استغفار قبول کی بلکہ ایسے پر عطا کیے کہ بلند ہو کر کہے کہ مجھے حسین نے آزاد کیا. جتنی چیزیں خداوند عالم اس کے اندر حیات کو ڈالتا ہے, خداوند عالم نے ان کے اسماء کے اندر حیات کو ڈال دی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا, جنت ارضی سے نکالا گیا, تو استغفار قبول نہیں ہو رہے. حضرت حوا ایک طرف ہیں, حضرت آدم ایک طرف ہیں. خداوند عالم سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہماری اس استغفار کو قبول کر لے, خدایا ہماری مغفرت کر دے, خداوند عالم ہمیں دوبارہ سے ملا دے. پروردگار سے مسلسل دعا کر رہے ہیں, یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل پر نازل ہوئے, حضرت آدم پر نازل ہوئے, اور نازل ہو کے کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی مشیت یہ ہے کہ آسمان پر چند اسماء ظاہر ہوں گے, اگر ان کے واسطے سے خداوند عالم سے طلب مغفرت کرو گے تو خدا معاف کر دے گا. جب حضرت آدم نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا لکھا, یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام. جیسے ہی مولا کا نام آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے, میں نے جیسے ہی نام حسین لیا ہے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے نہ صرف یہ کہ ان کو ایسی حیات پہ خلق کیا ہے, بلکہ جو جو بھی ان کے ساتھ منسلک ہوتا چلا گیا خداوند عالم اعلی مرتبے کی حیات عطا کرتا چلا گیا, اعلی مرتبے کی حیات عطا کرتا چلا گیا. جب حضرت جبرائیل نے پورے کربلا کا واقعہ بیان کیا, کہا یزید پر لعنت کرو, حضرت آدم علیہ السلام نے چار مرتبہ یزید کے اوپر لعنت کی, خداوند عالم نے جبل رحمت کا راستہ بتا دیا کہ وہاں پر حوا آپ کی منتظر ہے. حضرت نوح کی کشتی ڈگمگائے, کہا یہ کیا ماجرا ہے, یہ تو وہ کشتی ہے کہ جو نجات کی کشتی ہے. کہا اس کشتی کو بھی نجات اس سے ملے گی جو خود صاحب نجات ہے. ابھی کس طرح سے کہا, جب ڈگمگانے لگی خداوند عالم سے کہا کہ پروردگارہ یہ کیا ہے, یہ تو عذاب نازل ہو رہا ہے, یہ کشتی کیوں ڈگمگا رہی ہے. حضرت جبرائیل دوبارہ آئے, کہا اے نوح آسمان پر چند نام ظاہر ہوں گے, چند اسم ظاہر ہوں گے, ان کے واسطے سے پروردگار سے اس کا سکون مانگو, خداوند عالم سکون عطا کرے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ دیکھا آسمان کے اوپر انہی کے آسما, معصومین کے اسما ظاہر ہوئے. جیسے حضرت نوح نے ان کے واسطے سے مانگا, خداوند عالم نے قرار عطا کی. جو بھی اہل بیت کے ساتھ منسلک ہوتا چلا گیا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے صرف اور صرف ایسی اشیاء کو, توجہ سے جملہ سنیے گا, ایک اہم جملہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے صرف مادی مخلوقات کو حیات عطا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, نہیں, بعض ایسی حیات, بعض کو ایسی حیات عطا کی ہے کہ جن کے نام میں بھی خداوند عالم نے اعلیٰ مرتبے کی حیات رکھی ہے. آپ ان کا نام لیتے چلے جائیں, خداوند عالم مغفرت کرتا چلا جاتا, ان سے منسلک ہوتے چلے جائیں, صرف منسلک ہونا, کربلا سے خود کو منسلک کر دیں. کس طرح سے وہ جو امام حسین کے حرم میں پتھر لگا ہے, وہ جس چاندی کی امام حسین کی زریح بنی ہے, وہ جس سونے سے امام حسین کا گنبد بنا ہے, وہ جن شیشوں سے امام حسین کے حرم میں کاشی کاری ہوئی ہے, وہ تمام چیزیں کہ جو حرم امام حسین کے اندر موجود ہیں, یقیناً خداوند عالم نے یہ اعلیٰ مرتبہ جب عطا کیا ہے اس کے بعد حسین کے ساتھ منسلک ہوئے. یعنی کوئی تو وجہ ہے. کیسی حیات ہے، کیسی کیسی حیات عطا کی کہ کہیں پر استعمال ہونے کے بجائے امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر وہ استعمال ہوا ہو کہ تمام زائرین اس کا بوسہ لیتے. کتنا کتنی عالی ترین حیات ہے جیسے جیسے کوئی ان کے ساتھ منسلک ہوتا چلا گیا. آیت اللہ مصباح یزدی سے میں سن رہا تھا، خدا غریب کے رحمت کرے، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حوضے میں آئے، جب مدرسے کے اندر ہم لوگوں نے داخلہ لیا دین اہل بیت اطہار کے حصول کے لیے، جب ہم لوگ حوضے میں آئے تو میرے ساتھ ایک اور جوان بھی آیا تھا، میرے ساتھ ایک اور طالب علم بھی داخل ہوا حوضے میں. آیت اللہ مصباح یزدی کی بات کرو، تو کہا کہ جب وہ حوضے میں آئے تو ہم دونوں نے اکٹھا پڑھنا شروع کیا. جب اکٹھا پڑھنا شروع کیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ مباحثہ کرنا شروع کیا، اکٹھے مطالعہ کرنا شروع کیا، اکٹھے درس میں جانا شروع کیا، اپنی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ وہ روزانہ ہم لوگ، ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی تھی، اپنی تقریر میں فرما رہے تھے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ روزانہ بی بی کے حرم میں جو کفش داری ہے، جہاں پر جوتے جمع کرایا کرتے ہیں، حضرت معصومہ کن کی بات کر رہا ہوں، کہ درود پڑے محمد والے محمد، وہاں پر جا کے روزانہ دو گھنٹے ڈیوٹی دیا کرتے تھے. وہاں پر جو زائرین تھے ان کے جوتے جمع کیا کرتے تھے، پھر اور جوتے ان کو واپس کیا کرتے تھے. تو اس وقت تو حالات بھی ایسے نہیں تھے، آج سے شاید کہ 50 سال پرانی بات ہو. تو آج تو بہرحال بہت اچھا سسٹم ہے، بہت اچھا نظام ہے کفشداری کا، جہاں پر جوتے وغیرہ جمع کرائے جاتے ہیں وہاں پر بھی بہترین انتظام ہے، خود حرم کا بڑا بہترین انتظام ہے، باہر سڑکیں بن چکی ہیں، لیکن اس وقت یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں. تو کہا کہ ہم لوگوں نے اس کو کئی دفعہ کہا کہ تم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، یعنی بی بی کو تم سے یہ نہیں چاہیے کہ تم جا کر وہاں پر کفشداری کے اندر ڈیوٹی دو، وہاں پر جا کے جوتے لوگوں کے جمع کرو، زائرین کے جوتے جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد ان کو واپس کرو. کیوں دو گھنٹے یہاں پر ضائع کرتے ہیں؟ آؤ اسی ٹائم کے اندر کچھ دیر مباحثہ کر لیں، آؤ علم حاصل کریں، لوگوں تک منتقل کریں گے. ہمارا یہاں پر اس وقت وظیفہ جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کسی اور کا کام ہے، یہ اس کو کرنے دو. کہتے ہیں میں اس کو کہتا تھا، سمجھاتا تھا، بتلاتا تھا، لیکن وہ بات نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا نہیں، مجھے روزانہ دو گھنٹے یہاں پر کفشداری کے اندر ڈیوٹی دینی ہے، زائرین کے جوتے جمع کرنے ہیں. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ بہت موسلادھار بارش، بہت تیز بارش ہو رہی، تو اس وقت تو سڑکیں نہیں تھیں، اسی طرح سے پاؤں جو ہے جوتے خراب ہو گئے، اس کی گل کی وجہ سے، مٹی کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے. تو جب کیچڑ آلود جوتیاں آنے لگیں، جب جوتے وہاں پر کفشداری کے اندر جمع کرانے لگے، تو وہ اس وقت اسی کی ڈیوٹی تھی جو میرا دوست تھا، اس نے جب جوتے جمع کیے تو وہ جو پاؤں کے جوتے کے نیچے تلوے پہ جو کیچڑ لگا ہے، اس کیچڑ کو لے کے اسے اپنے منہ پر ملنا شروع کر دیا، اسے اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کیوں اس کے گل لے کر اپنے چہرے پہ مل رہے ہو، کیوں اس کا گل لے کے اپنے ماتھے پہ مل رہے ہو؟ کہتے ہیں آگے سے مجھے اس نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا. کہتے ہیں اس نے جواب یہ دیا کہ میں بی بی کو ان کے زائرین کی محبت سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بی بی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بی بی میں آپ کے زائرین سے محبت کرتا ہوں، اس طریقے سے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بی بی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آیت اللہ مصباح یزدی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، اور خاموش ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے وہ جوان کون تھا؟ سب آگے سے خاموش رہے، نہیں معلوم وہ جوان کون تھا. کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھا، آیت اللہ بہجت تھے. آیت اللہ بہجت تھے، خود کو، توجہ سے جملہ سنیے گا، خود کو جیسے جیسے اہل بیت کے ساتھ منسلک کرتے چلے گئے، ویسے ویسے خداوند عالم حیات کے مرتبے کو بڑھاتا چلا گیا. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آیت اللہ بہجت آپ بتائیے کہ امام حسین نے آپ کو کیا چیز عطا کی ہے، آپ کو مولا نے کیا چیز عطا کی؟ کہا کہ دیکھو مجھے بہت کچھ عطا کیا لیکن بتاؤں گا نہیں. کہا اچھا چلیں ایک شے بتا دے. کہا مولا نے، امام حسین نے مجھے بہت چیزیں عطا کی لیکن ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مجھے پیچھے دیکھنے کے لیے مڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے کوئی اپنے آپ کو منسلک کرتا گیا، کس کے ساتھ؟ ایک ایسی حیات کے ساتھ کہ جس کو خداوند عالم نے حیات دینے والا خلق کیا ہے. جیسے جیسے منسلک کرتا گیا, ویسے ویسے خداوند عالم اس کی حیات کے مرتبے کو بڑھاتا چلا گیا. اگر میں اب بھی اپنی حواس کے ذریعے سے اس حیات کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتا چلا جاؤں اور اسی حیات دنیا کے اندر خود کو شکنجا کر لوں, تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میں حیات کے مفہوم کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا. خداوند عالم کی آیات, خداوند عالم کی قرآن میں آیات, کیا آیا یہ حی نہیں ہے؟ کیا آیا یہ زندہ نہیں ہے؟ یہ زندہ ہے تبھی تو ہدایت کر رہی ہیں. اگر یہ زندہ نہ ہو, کبھی کبھی مردہ بھی کسی کی ہدایت کر سکتا ہے. خداوند عالم کہتا ہے ہدل للناس, یہ آیات ہدایت ہیں کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ہدل للمتقین, اگر یہ حی نہ ہو, اگر یہ زندہ نہ ہو تو کیا آیا کسی کی ہدایت کر سکتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی وجود مادی ہوگا تو خداوند عالم اس کو حیات عطا کرے گا, نہیں. اگر جملے بھی ہوں گے, اگر الفاظ بھی ہوں گے, اگر یا حسین بھی ہوگا تو خداوند عالم اس کے ذریعے سے ہدایت کرنا شروع کرے گا. یقیناً اس کے اندر حیات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہدایت کرتی ہیں. کبھی کوئی مردہ ہدایت نہیں کر سکتا. یہ خداوند عالم کی آیات ہدایت ہیں, یہ خداوند عالم کی آیات ہدایت ہیں, اسی لیے حیات ہیں. لیکن اگر میں اس سے دور ہوتا چلا جاؤں, قرآن صامت سے دور ہوتا چلا جاؤں, کس طرح سے ممکن ہے کہ قرآن ناطق مجھے اپنے قریب کر لے؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ قرآن ناطق کے جو مؤثر ہے امیر المومنین آ کر کہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, آؤ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, آؤ جو بھی ہے جو بھی علم ہے, تم اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ میں علی وہ ہوں کہ جو آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. ایک دفعہ حضرت جبرائیل آئے نا امیر المومنین کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اے علی اس وقت بتائیے جبرائیل کہاں پر ہے. مولا جواب دے سکتے تھے کہ تم جبرائیل ہو, لیکن ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہ کیا, ایک دفعہ دائیں جانب, ایک دفعہ بائیں جانب, ایک دفعہ پشت کی جانب, زمین کی تہوں کے اندر دیکھا, کہا پوری کائنات میں میں نے نگاہ کر لی ہے, پوری کائنات میں جبرائیل نہیں, یا تم ہو یا میں ہوں. یعنی مجھ سے جو سوال کرنا ہے سوال کر لو, جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. یہ کس طرح سے اس سوال کا جواب ملے گا؟ جب میں اپنی حیات کے ساتھ امام کے ساتھ منسلک ہوں گا تب مولا مجھے حیات عطا کریں گے. جب میں اس حیات کے ساتھ اپنے مولا کے ساتھ, امام علیہ السلام کے پاس کتنے ایسے اشخاص آئے, کہا کہ فصورت و صورت الانسان والقلب و قلب الحیوان وذالک میتۃ الاحیاء, یہ سارے وہ ہیں کہ جن کی شکلیں انسانوں جیسی ہیں لیکن دل حیوان ہے. یہ سارے کے سارے زندہ نہیں ہیں بلکہ مردار زندہ ہے. کس قدر مولا کو سخت ہے ایسے افراد کا. امام علیہ السلام کے جو حیات عطا کرنے کے لیے آئے ہیں مولا, وہ کہ جو زندگیوں کے اندر زندگیاں دے دے آئے ہیں, اذا دعاکم لما یحییکم, لیکن انسان اس کے باوجود ما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب, اسی کے اندر اپنے مدرکات حسیہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو قید و پابند کر لیں. کتنا مشکل ہے کہ جہاں پر خداوند عالم اپنے اسماء کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کرنا چاہتا ہو لیکن اس کے باوجود ان اسماء کے اندر حیات ہے عزیزو, ان اسماء کے ذریعے سے مجھے اپنی زندگی کا تعین کرنا ہے, ان اسماء کے ذریعے سے مجھے حی ہو کر اس دنیا میں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جس طرح سے خداوند عالم نے ان تمام در و دیوار کو ایک ایسا مرتبہ عطا کیا ہے, میرے قلب کو بھی ایسا مرتبہ عطا کر دے, میری ایسے قلب کو ایسا مرتبہ عطا کر دے کہ جہاں پر اگر مولا کے راستے میں شہادت بھی ہو, مرنا بھی پڑ جائے تو مجھے مشکل نہ ہو, مجھے کچھ دینا بھی پڑ جائے تو میرے لیے مشکل نہ ہو. ان اسماء کے اندر طاقت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے شفا عطا کیا کرتے تھے, میں نے شاید یہیں پر یا کسی اور مقام پر بیان کیا تھا کہ ایک علم ہے ریکی کا علم ہے. اس ریکی کے علم میں کیا کرتے ہیں کہ ہیلنگ کرتے ہیں کچھ اسماء کے ذریعے سے, بائنری کوڈ کے ذریعے سے. تو اس کا ایک ماسٹر اسلام آباد میں اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کو جاپان کے ایک سائنٹسٹ نے اس ریکی کے علم کو ایجاد کیا ہے اور بائنری کوڈ کے ذریعے سے ویوز بھیجتا ہے کہ جو کسی دوسرے کے مرض کو ہیل کرتے ہیں, اس کو اس کی وجہ سے شفا ملتی ہے. کہا کس طرح سے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, کوئی اگر دور بیٹھا ہے تو یہاں پر میں اپنے اندر اس طرح کی ایک طاقت کو محسوس کرتا ہوں اور اس کوڈنگ کے ذریعے سے اس تک اس طرح کی ویوز پہنچاتا ہوں کہ جو اس کی بیماری کو جا کر ہٹ کرتی ہیں اور اس کی بیماری بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ نفسیاتی بیماری ہو، وہ بدن کی بیماری ہو، کسی بھی حوالے سے ہو. تو کہتا ہے مولانا میں نے جب اس زیرو فارم کو علم اعداد کے اندر جا کر دیکھا تو ہر عدد سے جب کوئی اسم بنتا تھا تو یا تو وہ یا زہرا بنتا تھا یا علی بنتا تھا. کہا کہ یہ جو وہ علم ایجاد کر رہے ہیں اس کوڈنگ علم اعداد کے ذریعے سے کبھی یا حسین بنتا ہے. کہتا ہے دعائے جوشن کبیر کی جب میں نے تلاوت کی تو اس کے اندر جو خداوند عالم اپنے اسماء کو ذکر کرتا ہے، ان اسماء اعظم کو ذکر کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم انسان کی توبہ سن رہا ہے، اس کی استغفار کو سن رہا ہے، خداوند عالم جو ہے انسان کی اس دعا کو قبول کر رہا ہے. کہا کہ جتنے بھی کوڈ بناتے چلے گئے، جتنے بھی علم اعداد کے ذریعے سے میں اس کو سمجھتا چلا گیا، وہ سارے اہل بیت کے اسم بنتے چلے گئے. کہا اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیر کے شفا دیتے تھے کرتے کیا تھے. جب حضرت عیسیٰ برس کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو کچھ اور نہیں یا حسین کہتے تھے. حضرت عیسیٰ جب مردہ کو زندہ کرتے تھے تو کچھ اور نہیں یا علی کہہ کے کرتے تھے. لیکن اگر یہی اس میں ساری زندگی سنتا چلا جاؤں لیکن قبر میں آ کے جب ان کے نکیل میرے سے دوبارہ سوال کریں من ربک اور میں جواب نہ دے سکوں، اس کا مطلب یہ ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. میں نے حیات دنیا کے اندر ہی اپنی ساری زندگی گزار دی، میں نے اسی دنیا کو اپنا اصل سمجھا اور اسی اصل کو سمجھتے ہوئے اسی کے اندر ساری زندگی گزار دی اور آخرت میں بھی میں کامیاب نہ ہو سکا. کس قدر خداوند عالم نے ان کے اسماء کے اندر اثر رکھا ہے کہ جہاں پر بھی ان کے اسم کو پکارا جائے، جیسے بھی پکارا جائے، خداوند عالم نے کوئی قید و پابند نہیں رکھا. نہیں کہا کہ اس وقت پکارو گے رات کے اس پہر، کوئی زبان کی قید نہیں ہے، کوئی نسل کی قید نہیں ہے، کوئی رنگ کی قید نہیں ہے، کوئی پیسے کی قید نہیں ہے، کوئی چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ دل سے پکارا اور علی آ گئے. کسی نے مولا سے جا کے پوچھا کہ مولا میں تو یہاں پر ہوتا ہی نہیں مدینہ میں. چھٹے امام سے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے. کہا مولا میں تو یہاں نہیں ہوتا، تو ابھی کیا کروں؟ اگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہو، آپ سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو میں کیا کروں، کس طرح سے آپ تک رسائی کروں؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں فحرک شفتیک، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا ہلانا، ہم پہنچ جائیں گے. انسان اس حیات کو اپنائے تو صحیح. انسان اگر اس حیات کو اپنائے گا نہیں تو کس طرح سے پہنچے گا؟ فحرک شفتیک کہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ زبان بھی ایسی ہو کہ جو ذکر خدا میں مشغول. بھائی میں کوئی کام شروع کرنے سے پہلے خداوند عالم معصوم فرماتے ہیں کلو امر دی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. ہر اہم کام کے جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ابتر ہے، وہ بانج ہے، وہ میت ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ نہ صرف یہ کہ مجھے حیات عطا کر رہی ہے بلکہ اس امر کو بھی حیات عطا کر رہی ہے کہ جس کو میں کرنے جا رہا ہوں. بھئی وہ تو معروف واقعہ ہے نا، کسی نے کہا مولانا نے کہ بھئی بسم اللہ پڑھو اور پانی پہ چلنا شروع کر دو. مولانا میرے لیے بڑا مشکل ہے جمعے کے اوپر آنا. کہا کیوں؟ کہا بہت زیادہ مجھے دور سے دریا کو کراس کر کے آنا پڑتا ہے، اس کے لیے مجھے بہت اذیت ہوتی. تو مولانا نے کہا یہ کیا مشکل کام ہے، بسم اللہ پڑھو اور پانی پہ چلنا شروع کر دو. اگلے جمعے آیا کہا یہ تو بڑا آسان ہو گیا کام میرے لیے، بسم اللہ پڑھی اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا. مولانا آئیے تشریف لے آئیے، گھر میں کھانا بنا ہے، جا کے مل کے کھاتے ہیں. دریا کے کنارے پہنچے، بسم اللہ پڑھ کے خود چلنا شروع کر دیا، پیچھے دیکھا تو مولانا نہیں آئے. مولانا نہیں آئے. کہا مولانا کیا ہوا؟ کہا بھی تم پانی پہ کیسے چل رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا بسم اللہ پڑھ کے چلنا شروع کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے لیے، اس کے مؤثر، اس کے حی ہونے کے لیے اس نفس کا حیات دار ہونا ضروری ہے. بھئی اگر بتانے والا ہی حیات نہ رکھتا ہو تو کس طرح سے؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ان اسماء کے اندر بھی خداوند عالم نے حیات رکھی ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم نے ان امور کے اندر، اس ذکر سید الشہداء کے اندر حیات رکھی ہے. اسی حیات کی وجہ سے آج تک ہم زندہ، اسی حیات کی وجہ سے، اسی کربلا کی وجہ سے خداوند عالم نے آج تک ہمیں زندہ رکھا. اس دنیا میں کوئی بتا دے، کوئی دنیا کے اندر بتا دے کہ وہ کسی ایسے کا منتظر ہو کہ جو اس کائنات کو حیات عطا کرنے کے لیے واسطہ فیض ہو. خداوند عالم نے اس کائنات میں واسطہ فیض قرار دیا نا, اس حیات کو عطا کرنے کے لیے جس محیی کو خداوند عالم نے واسطہ فیض قرار دیا ہے اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں. اسی کو ایک دفعہ بلند آواز سے بول پڑے محمد عالم کی.
برائے صحت و سلامتی علماء کرام و مسلمین اعظم بلند ترین صلوات.
بس جب بھی خداوند عالم کو پہچاننا ہے, جب بھی اہل بیت علیہ السلام کو پہچانا ہے, کبھی بھی مجہولات کے ذریعے سے مت جائیے, ہمیشہ معلومات کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کیجئے. جب معلومات کے ذریعے سے پہچانیں گے, مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں, آخری مثال آپ لوگوں کی زحمت ہے تمام, کل سے انشاءاللہ حیات طیبہ کو بیان کریں گے. کہا حضرت سلیمان کہاں سے چلے؟ اصفہان سے. اصفہان میں حضرت سلیمان فارسی ایران کے رہنے والے ہیں. جب انہوں نے اس کتاب کو اٹھایا کہ جو زرتشت پڑھا کرتے تھے اور اس میں آخری زمانے کے نبی کا ذکر ہے, آخری زمانے کے ولی کا ذکر ہے, مجہولات کے ذریعے سے نہیں معلومات کے ذریعے سے اصفہان کا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ تک آئے ہیں, یہاں تک کہ کئی سو سال گزرے ہیں اس حجت خدا کی زیارت کے لیے, خداوند عالم نے ایسا نہیں کیا کہ سلیمان فارسی کو بھیجا ہو بلکہ علی اور رسول کو ان کے استقبال کے لیے بھیجا ہو. کس طرح سے معلومات کے ذریعے سے حجت خدا خدا تک پہنچے ہیں کہ اس خاتون کے پاس مدینہ میں کہ جہاں پر حضرت سلیمان یہ جانتے ہوئے رہ رہے تھے کہ آخری زمانے کی حجت یہاں پر تشریف لائے گی, آخری زمانے کی حجت یہاں پر ہجرت کری تھی, جانتے تھے, معلوم تھا, مجہول نہیں تھا کہ نہیں معلوم کیا ہونے والا میرے ساتھ, معلوم تھا کہ کون ہے کیسا ہے. جب وہ آئے ہیں تو ایسے ہی نہیں مان لیا, معلوم تھا. پہلے لے کر کے کہا کھجوریں صدقے کی ہیں, کہا صدقہ ہم پہ حرام, ہم صدقہ نہیں کھاتے, لے جاؤ ان کھجوروں کو. دوبارہ کھجوریں لے کر آئے, کہا کہ میری مالکن کی طرف سے ہدیہ ہیں, وہاں سے کھجوریں چننا شروع کی. عجیب بات آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک انسان نے کسی کو اپنانا ہو نا تو کوشش کرتا ہے کہ اس کے سامنے جا کر کچھ ایسا مزاح کرے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ راحت ہو سکے. بہت کم مقامات پہ رسول خدا اور امیر المومنین کے درمیان اس طرح کا مزاح روایات کے اندر ملا ہے, لیکن اس مقام پر تاکہ سلیمان کو لینے کی سند بن جائے اور یاد رہ جائے قیامت تک کے لیے, یہاں پر رسول خدا کھجورے کھا رہے ہیں, امیر المومنین کھجورے کھا رہے ہیں اور گٹلیاں امیر المومنین کی طرف کرتے چلے جا رہے ہیں, گٹلیاں امیر المومنین تھے. مزاح کے اس واقعے کو قرار دینا تاکہ آئندہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ جب ہم اپنے کسی حبیب کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو سینے کے ساتھ لگا کر لاتے ہیں. جیسے جیسے حضرت سلیمان منسلک ہوتے چلے گئے, اس قدر قریب ہو گئے معلومات کے ذریعے سے, مجہولات کے ذریعے سے نہیں, جانتے ہوئے, جانتے ہوئے رسول کون, جانتے ہوئے میرے مولا کون, جانتے ہوئے علی کون, جانتے ہوئے حسن کون, جانتے ہوئے حسین علیہ السلام کون, ان سب کو جانتے ہوئے ان کے قریب ہوئے. کسی نے کہا بھی تو یہ تو فارسی ہے رسول, اتنا قریب کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس کو فارسی نہ کہو, یہ سلیمان وہ ہے جو منا اہل البیت ہے. کتنا قریب کیا رسول خدا نے, کیوں؟ چونکہ معلومات کے ذریعے سے قریب ہوئے تھے, مجہولات کے ذریعے سے نہیں ہوئے. حضرت سلیمان کو پتا تھا مجھے زندگی کیسی گزارنی, حضرت سلیمان کو پتا تھا کہ مجھے کہاں پر پہنچوں گا تو زندگی ملے گی, حضرت سلیمان کو پتا تھا کہ جب میں رسول کے ساتھ منسلک ہوں گا, در اہل بیت کا گدا بنوں گا, تبھی خداوند عالم مجھے غنی کرے گا. عجیب گھرانہ ہے کہ جو یہاں پر فقیر آتا ہے غنی ہوتا ہے, لیکن جو غنی آتا ہے وہ غنی بھی نہیں رہتا ہے, چاہے اس کو دنیا جتنا مرضی غنی کہتے ہیں. درود پڑے محمد والے محمد کو. توجہ کیا آپ لوگوں نے, کس طرح سے انسان نے منسلک ہونا اہل بیت کے ساتھ, کس طرح سے حیات کا مطالبہ کرنا کہ آیا اس زمانے میں میرے مولا حیات عطا کرنے پہ قادر نہیں ہے, اگر اس دنیا کے اندر رنگ ہے تو کس کی وجہ سے؟ اہل بیت کی وجہ سے. اگر اس دل کے اندر دھڑکن ہے تو کس کی وجہ سے؟ کربلا کی وجہ سے. مجھے اپنے مدرکات سے نکل کر اس حیات کو اپنانا ہے ان اسماء کے ذریعے سے، ان مؤثر اسماء کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو آمادہ کر سکوں حجت خدا کے لیے، اپنے آپ کو آمادہ کر سکوں ان ہستیوں کے لیے، تاکہ یہ جو زندگی عطا کرنے والی ہستیاں ہیں وہ مجھے زندگی عطا کریں اور مجھے پکار لیں اپنی مدد کے لیے، مجھے بلا لیں. ہمیشہ میں علی کو پکارتا ہوں، ایک دفعہ امیر المومنین کی خدمت میں جاؤں کہ مولا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، بتائیے مولا میرے لائی کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا انجام دینا ہے. ان اسماء کے ذریعے توسل کریں، امام حسین کے اسم کے ذریعے توسل کریں. اگر خدا نے آدم و نوح ہو ان تمام انبیاء کو بخشا ہے اس اسم کے ذریعے حیات عطا کی ہے، خدایا ان آنسوؤں کے ذریعے کہ جو میں حسین پہ بہاؤں، پروردگار میرے بھی نفس کو حیات عطا کر دے. خدایا یہ جو کربلا ہے، یہ جو ذکر ہے، مولا کا ذکر ہے، مولا اس کے ذریعے سے مجھے حیات عطا کر دے. امام علیہ السلام کربلا پہنچ چکے ہیں، لشکر پہ لشکر میرے مولا کے در پہ، ان کو قتل کرنے کے در پہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں. ساتویں محرم کو پانی بھی بند کر دیا گیا، خیموں سے العطش کی صدا ہے، ہائے پیاس مارے جا رہی، ہائے پیاس، ہائے پیاس. اس کیفیت میں کہ جب کبھی حسین ابن نمیر کا لشکر آتا ہے، کبھی شمر لشکر لے کر آتا ہے، بعض روایات مقتل کے مطابق 30,000 کا لشکر ہے کہ جو وہاں پر جمع ہو چکا. جب یہ سارا وہاں لشکر جمع ہو گیا تو ایک دفعہ جناب زینب نے امام حسین کو بلایا، میرے ماں جائے، یہ سارے تجھے قتل کرنے کے درپے ہیں، یہ سارے آپ کو قتل کرنے کے لیے جمع ہیں، کیا آیا آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں جو آپ کی مدد ہوا ہے؟ آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں جو آپ کی مدد ہوا ہے؟ کتنا مظلوم حسین. کہتے ہیں اے میری ماں جائی، اے میری بہن زینب، میں نے اپنے حبیب کو خط لکھا ہے، آتا ہی ہوگا. اپنے حبیب کو خط لکھ بھیجا ہے میں نے. امام حسین نے خط کیا لکھا؟ من حسین ابن علی الغریب الی حبیب ابن مظاہر الفقیر. میرے مولا کتنا تنہا ہے، خدا نہ کرے کبھی کسی کو غربت میں اپنی غربت کا احساس ہو. میرے مولا نے خط لکھا ہے حبیب، حبیب کو خط لکھا. حضرت حبیب کوفہ کے اندر موجود ہیں، سفرہ بچھا ہے، کھانا کھانے لگے ہیں، نوالہ ہاتھ میں لیا، ابھی اپنے منہ کے قریب کیا ہی ہے تو دروازے پر دستک ہوئی. جیسے دروازے پر دستک ہوئی پوچھا کون ہے، آگے سے جواب دیتا ہے انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، اپنے مولا کا نام سننا تھا، نوالا وہیں پر واپس رکھ لیا. اجرکم اللہ. دروازے کے پاس گئے ہیں، دروازے کو کھولا، دائیں بائیں جانب دیکھا، چونکہ کوفہ کے حالات ایسے ہیں، جلدی سے مولا کے قاصد کو اندر لیا اور کہا کہ مولا مولا تو ٹھیک ہے نا، میرا حسین تو ٹھیک ہے. جیسے ہی حضرت حبیب نے پوچھا کہا ہاں، لیکن لشکر کے نرغے میں ہے تمہارے مولا، یہ تمہارے نام خط بھیجا ہے، اس خط کو دیکھ لو. حضرت حبیب نے خط لیا، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا، اپنے ماتھے کے ساتھ لگایا، اس خط کو بوسا دیا. جب لکھا ہوا پڑھا نا، من حسین ابن علی الغریب، ایک دفعہ گریا کرنے لگا. خط کو کھولا، مولا نے خط میں لکھا تھا اے حبیب، آپ کے مولا حسین اس وقت کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں ہے، جلدی سے خود کو کربلا پہنچا دو، ورنہ قیامت والے دن رسول خدا کے ساتھ ملاقات ہوگی. حبیب نے جیسے ہی یہ خط دیکھا نا تو خط بند کر لیا. بیوی نے پوچھا، زوجہ نے پوچھا اے حبیب کون ہے؟ کہا کوئی نہیں. کہا بتلاؤ کون ہے؟ کہا میرے مولا ہے کربلا میں ہے, بلا رہے ہیں مدد کے لیے. آگے سے زوجہ کہتی ہے حبیب تو نے کیا سوچا ہے؟ کہا سوچتا ہوں جاؤں گا جنگ ہوگی مارا جاؤں گا تم بیوہ ہو جاؤ گی. ایک دفعہ اس کا سننا تھا, سر پہ چادر لی, چادر اوڑھ کے کہتی ہے حبیب اگر تو نہیں جائے گا تو میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی. کہتی ہے بیٹھ جا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. کیسے ممکن ہے حسین حبیب کو بلائے اور حبیب نہ جائے؟ اجرکم اللہ. حبیب نے اپنے گھوڑے اور اپنے غلام کو کہا, غلام سے کہا کہ میرا گھوڑا لے جاؤ اور کوفہ کے دروازے پر میرا انتظار کرو. حبیب یہاں سے نکلے ہیں, کوفہ کی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے آگے مسلم ابن اوسجہ ملے. جب حضرت مسلم ابن اوسجہ ملے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاتھ میں میرے حنا ہے, اپنے سر کو حنا کرنے جا رہا ہوں. کہا تمہیں پتہ نہیں نواس رسول کربلا میں ہے, ایک دفعہ سننا تھا. مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں اب حنا سے نہیں اب خون سے یہ داڑھی سیراب ہوگی, اے حبیب مجھے بھی اپنے مولا کے پاس لے جاؤ. حبیب کو کچھ دیر ہو گئی, جب دروازے کوفہ پہ پہنچے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلام نے گھوڑے کی بغل میں ہاتھ دے رکھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر میرا آقا نہ آیا نا, اے گھوڑے میں تجھ پہ سوار ہو کے اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب نے سر پیٹنا شروع کیا, اے مولا اتنی غربت اب غلام بھی کہے. اجرکم اللہ. حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے, غلام نے کہا آقا ہاتھ جڑے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیے. حضرت حبیب نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا, اتنی جلدی ہے کہ کبھی غلام سوار ہوتا حبیب ساتھ ساتھ بھاگتے, کبھی حبیب سوار ہوتے ہیں غلام بھاگتا ہے. دور سے خاک اڑتی دیکھی, حسین نے نشست چھوڑی, عباس جاؤ میرا حبیب آ گیا, حبیب کا استقبال کرو. جب دور سے مولا کو آتے دیکھا نا, کہا مولا حسین نے مجھے آپ کے استقبال کے لیے بھیجا, خود کو زین سے زمین پہ گرایا, ماتم کرنا شروع کیا, ہائے میرا مولا حسین. بھاگتے ہوئے گئے, قدموں میں جا کے خود کو گرایا, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میرے مولا آپ کے حبیب کو آنے میں دیر تو نہیں ہوئی نا. امام حسین نے سینے کے ساتھ لگایا, اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی, ثانیہ زہرا نے فضا کو بھیجا میرا سلام ہو حبیب پہ. حبیب خیمے کے پاس گئے, اپنا امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا, خاک کربلا سر میں ڈالی, اے سید زادی یہ کیسا وقت آ گیا علی کی بیٹی غلاموں کو سلام کرے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, خدا بند عالم ناسوں پر رومال حضرت زہرہ میں جگہ عطا فرما, خدا بند عالم سزادائی سید الشہداء کو ہماری بخشش کا ذریعہ فرما. پروردگارہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تو پروردگار ہے, جتنے مریض ہیں آپ میں سے کوئی مریض ہے صاحب خانہ میں سے کوئی مریض ہے سب کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. خدا بند عالم تو رحیم ہے, تیری ذات پاک ہے میرے مالک, ہماری نسلوں میں عزاداری سید و شہدا کو باقی فرما, جو بے اولاد ہیں حق کے زہرا سلام اللہ علیہ ان کو اولاد نرین عطا فرما. خدا بند عالم جن کو دے رکھی ہے ان کو نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بند عالم تو کریم ہے تو رحیم ہے, ہمارے قلوب کو علم و معرفت اہل بیت سے منور فرما. خدا بند عالم تو کریم ہے, تیری ذات پاک ہے میرے مالک میرے خالق, جتنے اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما. خدا بند عالم ہماری ناموس کی حفاظت فرما, ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. خدا بند عالم جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں, بیٹیوں کی وجہ سے بیٹوں کی وجہ سے, ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما. خدا بند عالم تو کریم ہے، صاحب فرش عزا کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، آپ سب کے ان کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، بلیات سے محفوظ فرما، پروردگارہ ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما، مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، میرے مالک میرے خالق اس وقت کی سب سے اہم دعا وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما، ہمیں فقر افلاس محتاجی بستر کی موت سے محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملے حاضرین کے مرحومین بندہ حقیر کے صاحب فرش عزا کے مرحومین سید نوازی صاحب، سید جواد صاحب، شیخ عمران رضا صاحب اور بالاخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید علی حسینی کی روح کے لیے، امام خمینی روح کی روح کے لیے، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔